الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الجمعة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة المنافقون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان النفس وعمل لما بعد الموت او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، انشاءاللہ آج خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے تذکرۃ الموت، موت کی یاد دہانی. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ خطبات جمعہ یا جمعے کا دن جو ہے یہ بنیادی طور پر تذکیر اور یاد دہانی کے لیے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن خاص طور پر پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے. ان دونوں صورتوں میں جس چیز کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے وہ ہے تذکیر و یاد دہانی کروائیے. فذکر انما انت مذکر، فذکر ان نفعت الذکر، فذکر ان الذکر تنفع المومنین. قرآن حکیم میں جس کا تذکرہ بار بار ملتا ہے کہ انہیں یاد دہانی کروائیے. تو الحمدللہ ان خطبات جمعہ کا بھی اصل ہدف یا آبجیکٹو یہی ہے کہ ہم بڑی اہم باتوں کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیں. یہ دنیا کی زندگی بہت خوبصورت ہے، اس کو مزید مزین کر دیا گیا، اور خاص طور پر فتنہ دجال یا دجالی فتنہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں زیب و زینت اٹریکشنز بڑھتی چلی جائیں، اور جتنا زیادہ یہ لگزیریس ہو رہی ہے، آسانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اتنا زیادہ انسان بہرحال اللہ سے، خدا سے، آخرت سے، اپنی موت سے غافل ہوتا جا رہا ہے. لہذا یہ بڑا اہم موضوع ہے، سورۃ الکہف میں آتا ہے، اور خاص طور پر سورہ کہف کا اصل ہدف ہی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت رب کائنات نے بار بار بیان فرمائی، اور دنیا کی زندگی سے جو محبت ہوتی ہے، اس کی جو آسائشیں ہیں، اس سے جو زیب و زینت پیدا ہوتی ہے، اس فتنے سے لوگوں کو متوجہ فرمایا. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس حوالے سے ہماری توجہ دلائی ہے کہ موت کا تذکرہ لذتوں کو توڑنے والی شے ہے. لہذا آج جو انشاءاللہ گفتگو رہے گی، تین آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. پہلی آیت مبارکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 ہے، دوسری آیت مبارکہ سورۃ الجمعہ کی آیات ہیں جو نشان عبرت کے طور پر یہودیوں کا طرز عمل ہے خاص طور پر، اس کا ہم تذکرہ کریں گے، اور انشاءاللہ آخر میں سورہ منافقون جو سورہ جمعہ کا جوڑا ہے، جس میں اللہ پاک نے ایک حسرت ناک انجام بیان فرمایا ایسے شخص کا جو دنیا پرستی میں ملوث ہو اور بالآخر موت آ جائے، اچانک موت آ جائے، تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے موت کے وقت آسانی فرما دے، اور خاص طور پر موت کی اس سے پہلے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی آیت مبارکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 ہے، بڑی اہم حقیقت کی طرف اللہ پاک نے توجہ دلائی. اللہ پاک فرماتا ہے کل نفس ذائقت الموت، ہر جان، ہر زی نفس موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دوسری اہم بات، اور تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے. تیسری اہم بات، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، تو جو کوئی بھی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. چوتھی اہم بات، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان، نظر آ رہا ہے نہیں، اور جو ہے، جو اس کائنات کی اصل حقیقت ہے، وہ ہمارے سامنے سے اوجھل کر دی گئی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی. لہذا دنیا کی زندگی میں امتحان کیا ہے، انسان اس امتحانی وقفے کو سمجھے، عافیت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم کیا، کیونکہ بہرحال موت اور زندگی کا یہ سلسلہ آزمائش کے لیے ہے. سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 اس طرف توجہ دلاتی ہے، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، وہ اللہ سبحانہ وتعالی جو انتہائی بابرکت ہے، تبارک الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہیں جانچے، تمہارا امتحان لے. ايكم احسن عملا، کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. لہذا دنیا کی زندگی، عام طور پر جو اگزامز ہوتے ہیں، ہم انٹر کرتے ہیں، پھر گریجویٹ کرتے ہیں، پھر سی ایس ایس ہوتا ہے، پھر نہ جانے کیا کتنے اگزامز ہیں جو ہم دیتے ہیں، لیکن جتنے بھی امتحان ہوتے ہیں، بہرحال اس میں کوئی ٹائم پیریڈ دیا جا رہا ہوتا ہے، ایگزامینیشن کا ڈیوریشن دیا بتایا جاتا ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے، اور اس کے لیے پھر تیاریاں کرتے ہیں، پورے پورے سال لگاتے ہیں، سالوں لگاتے ہیں، پھر ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں. بالآخر ایگزام میں کاپی میں جو کچھ لکھ دیا جاتا ہے وہ ہے اصل سے. ہم کتنے بڑے عالم ہوں، مفتی ہوں، پروفیسر ہوں، ہمارے تھاٹس کچھ بھی ہوں، لیکن نتیجہ کس کی بنیاد پر ہوتا ہے؟ جو رزلٹ ہوتا ہے مہاراج، وہ کاپی میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی بنیاد پر نتائج نکل رہے ہوتے ہیں. تو ہم سب بھی دنیا کی زندگی میں آئے ہیں، وہاں 3 سے 4 گھنٹے دیے جاتے ہیں، یہاں کسی کو 10 لاکھ گھنٹے دے دیے، 12 لاکھ گھنٹے دے دیے، تھوڑا ایوریج اور بڑھا دیں تو 15 لاکھ گھنٹے دے دیے، 70-80 سال کی عمر دے دی، لیکن بہرحال گھنٹے گھنٹے ہی ہیں، 3 گھنٹے ہوں یا 12 لاکھ، بالآخر ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایگزامنر کاپی لے لیتا ہے ہم سے واپس، کچھ لوگ خوشی خوشی کاپی دیتے ہیں جو پورا ایگزام میں اچھی طرح اس پیپر کو کر سکتے ہیں، کر چکے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں سے کاپیاں چھینی جاتی ہیں جو دینا نہیں چاہتے، لیکن بہرحال لی جاتی ہے، ٹائم اوور ہو گیا۔ اسی طرح دنیا کی زندگی میں موت کے وقت کچھ لوگ بہت ہی خوشی سے، اعتماد سے اللہ کی بندگی کر کے اپنی روح کو یا اپنی جان کو حوالے کرتے ہیں جانے آفری کے۔ وہ ملک الموت جو ہماری پیدائش سے تقریباً 4-5 مہینے پہلے ہم پر مقرر کر دیا جاتا ہے، ملک الموت الذی وکل بکم، جو ہم پر مقرر کیا گیا تھا ہماری بہرحال پیدائش سے پہلے، رحم مادر میں جب انسان 4 مہینے کا ہوتا ہے تقریباً، اس وقت وہ فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو ہماری زندگی، ہماری سانسیں، ہمارا رزق، ہماری جنت میں جانا یا جہنم میں جانا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ساری احادیث میں تفصیلات آتی ہیں۔ تو بہرحال دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے، اور اس دنیا کا بہرحال دنیاوی اختتام، دی اینڈ نہ کہیں، ایک پہلا فیز جو ہے امتحان کا وہ موت ہے، اور موت اختتام نہیں ہے، موت آغاز ہے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو بہرحال ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں کہ دنیا کی زندگی کی یہ موت اختتام نہیں ہے، یہ تو آغاز ہے اصل زندگی کا۔ لہذا موت کا ذائقہ ہر شخص نے چکھنا ہے، چاہے ہم نیکی میں کمال حاصل کر لیں، انبیاء کرام، اولیاء اللہ، صحابہ کرام، اللہ کے انتہائی برگزیدہ بندے جتنے بھی آئے، بہرحال ان کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا پڑا۔ اسی طرح نافرمانی کر کے ہم چاہے فرعون بن جائیں، حامان بن جائیں، بڑے بڑے ڈکٹیٹر آئے دنیا میں، ظلم و ستم کرتے رہے، اس طاقت کا غلط استعمال کرتے رہے، لیکن بالآخر ان کو بھی موت آتی ہے یا آئے گی، عبرت کا نشان تو بنا ہی دیا اللہ پاک نے۔ ایسی بیماری میں ملوث کیا اس شخص کو جو دنیا میں انتہائی نافرمانی کر کے گیا، انشاءاللہ عبرت ناک موت بھی ہوگی اگر وہ توبہ نہیں کی، لیکن بہرحال یہ موت آئے گی، نیکی میں کمال حاصل کر لیں یا بہرحال جتنی نافرمانی کر لیں، غلط اختیارات استعمال کر کے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوسری حقیقت جس طرف توجہ رہنی چاہیے، فوکس ہونی چاہیے، کہ یہ دنیا کی زندگی دار الجزا نہیں ہے۔ ہم عام طور پر نیکی یا برائی کا کام کر کے سمجھتے ہیں شاید دنیا میں بھی جزا اور سزا ہوگی، اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ ہاں دنیا میں بھی مقافات عمل ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ سزائیں دنیا میں بھی دے دی جاتی ہیں یا کچھ ریوارڈ دنیا میں بھی مل سکتا ہے یا دے دیا جاتا ہے، لیکن وہ کل نہیں ہے، پورا پورا بدلہ نیک اعمال کا یا برے اعمال کا قیامت کے دن دیا جائے گا۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ اور تیسری حقیقت بڑی اہم ہے، فمن زحزح عن النار، تو اس دن جو آگ سے بچا لیا گیا، ذرا نوٹ کیجئے گا، مجھول کا صیغہ ہے، گویا آگ سے بچنا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ رحمت خداوندی ہوگی، اللہ کی شفقت اور محبت اور رحمت ہوگی کہ اللہ پاک کسی کو آگ سے بچا لے۔ لہذا جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، پھر مجھول کا صیغہ آیا، انسان محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام کہ انسان محض عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک رحمت خداوندی اس کو آغوش میں نہ لے لے۔ اور ایک صحابی نے سوال بھی کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا آپ بھی داخل نہیں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا، ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا جب تک رحمت خداوندی ہمارے شامل حال نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا، یہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی شفقت ہے، مہربانی ہوگی۔ تو فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ عظیم ابدی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال کامیابی کامیابی ہوتی ہے. ہمارے بچے جو اسٹوڈنٹس ہیں پڑھتے ہیں اسکولوں میں کالجز میں یونیورسٹیز میں, دنیاوی اعتبار سے بہرحال جب رزلٹ آتا ہے تو بڑا اہم دن ہوتا ہے, کچھ چہرے بڑے خوش ہوتے ہیں خوش و خرم ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں رزلٹس آئے ہیں, میٹرک کا آیا پھر انٹر کا آیا گا گریجویشن, تو جو ایگزام دیے ہوئے ہوتے ہیں بچے اور فرسٹ آ رہے ہوتے ہیں پوزیشن لیے ہوئے ہوتے ہیں ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں, ان کے چہرے پر وہ نتائج نکل لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح جو فیل ہو جاتے ہیں وہ چہرہ ہی نہیں دکھاتے کسی کو, رزلٹ ہی نہیں بتاتے اپنے گھر والوں کو. وجہ بالکل واضح ہے کہ شرمندگی اور ایک دکھ کی کیفیت ہوتی ہے. بہرحال نتائج کے حوالے سے قرآن حکیم چار مرتبہ یہ موضوع بیان کرتا ہے کہ قیامت کے دن نتائج چہروں پر لکھے ہوئے ہوں گے, چہرے سے پتا چل جائے گا اہل جنت کے چہرے کیسے ہیں, ان کے چہروں پر کیا کیفیت ہوگی. چار مرتبہ قرآن حکیم میں یہ موضوع آیا ہے. تو بہرحال دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی عطا فرمائے اور اس حقیقت کو اپنے ذہن میں رکھنے کی توفیق دے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. اگر اس دنیا کی زندگی ہی میں اپنی زندگیاں اپنی صلاحیتیں اپنی ایفرٹس کھپا دیں تو اس سے زیادہ خسارے کا کوئی سودا نہیں. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا, سورہ کہف کی آخری آیات اسی طرف توجہ دلا رہی ہیں. اے نبی ان سے پوچھئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے لوگ کون ہیں. اعمال تو کر رہے ہیں, محنتیں کر رہے ہیں, ایفرٹس کر رہے ہیں, دنیا کما رہے ہیں, چھوٹی سی فاؤنڈری تھی آج پورے پاکستان کے مالک بن گئے, یا چھوٹے سے علاقے کے انتہائی خبیث ترین کردار کے لوگ ہمارے سروں پر سوار ہیں. تو بہرحال یہ دنیا کی زندگی ہے, دنیا کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو اللہ پاک آزمائش کے لیے بڑے بڑے عہدے دے دیتا ہے, پیسے دے دیتا ہے, اقتدار دے دیتا ہے, لیکن حقیقت کیا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے. اور بلاخر یہ دنیا کی زندگی میں مکافات عمل بھی ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے نافرمانی کی, غلط طریقے سے پیسہ کمایا, دھوکہ دیا, قتل و غارت کیا, تو بہرحال دنیا میں بھی عبرت کا نشان بننا پڑتا. تو فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور, اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو کھپا کر خدا نخواستہ آخرت اگر گئی ہاتھ سے تو سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا, سمجھئے رہے ہیں کہ بہت اچھے جا رہے ہیں, بہت مال کما لیا, فیکٹریاں بنا لیں, بڑے بڑے پروجیکٹ بنائے, بڑے بڑے شہر آباد کر لیے, لیکن یہ سب کے سب خسارے کا سودا ہے. اگر اللہ راضی نہیں ہوا, آخرت نہیں سنوری, تو یہ سب بیکار. اب اس کے بعد جو عبرت کا نشان ہے, بہرحال قرآن حکیم بار بار یہود کو دنیا پرستی کی علامت قرار دیتا ہے. موجودہ دور کے یہود جیوز خاص طور پر یہ دنیا پرستی کی بدترین مثال ہیں جس کو قرآن نمایاں کرتا. لہذا سورۃ جمعہ کی آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ایک سوال کرتا ہے. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے, یا ایھا الذین ھادو, اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے ہو, ہادو ماضی کا صیغہ ہے, ذہن میں رکھیے گا کہ یہود ان کا نام نہیں ہے, ان کو قرآن حکیم بنو اسرائیل کہتا ہے بار بار, لیکن انہوں نے اپنا نام خود یہود رکھا اور یہودا سے یہود بنے. تو جو یہودی ہوئے ہیں, جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں, ان زعمتم انکم اولیاء للہ, اگر تمہیں یہ زوم ہے, یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی ہو, اللہ کے دوست ہو لوگوں کو چھوڑ کر, فتمنوا الموت, تو اگر اللہ کے دوست ہو, اللہ کے ولی ہو, تو موت کی تمنا کرو, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو کہ اللہ تمہارا دوست ہے, نحنو ابناء اللہ و احباہ, ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں, و احباہ, اس کے انتہائی محبوب ہیں, یہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے, فتمنوا الموت, تو پھر یہ اتنی لگزیریس زندگی کیوں گزار رہے ہو, اتنی عیاشیوں پر مبنی اعلیٰ ترین عمارتیں کیوں بنا رہے ہو, اگر اللہ تمہارا دوست ہے اور جنت تمہارے لیے بنائی گئی ہے, تو فتمنوا الموت, موت کے بعد تو اللہ سے ملاقات ہوگی, موت کے بعد تو جنت کی تمام تر نعمتیں تمہارے لیے ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں. وجہ کیا ہے؟ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے, لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ, کہ اس کو عمر دی جائے 1000 سال کی. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِ من العذاب عن يعمر, اور 1000 سال کی بھی عمر دے دی جائے تب بھی یہ اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں. 100 سال کی عمر ہو یا 1000 سال کی, بہرحال موت تو آئے گی, اور جتنی طویل عمر ہوئی نافرمانی میں خدا نہ خواستہ تو اتنی مصیبت بڑھتی چلی جائے گی. فرما برداری کی موت آئے تو ٹھیک ہے, طویل عمر اچھی بات ہے, نیکی میں اضافہ ہوگا, لیکن یہود کا حال کیا ہے؟ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ, اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے ان ظالموں کو. لہذا قرآن حکیم ہمیں یہود کے حوالے سے یہ توجہ دلاتا ہے کہ وہ دنیا پرستی کی ایک مثال ہے, اور اس وقت ورلڈ بینک ہو, آئی ایم ایف ہو, یا اور دیگر جتنے بھی بڑے بڑے عالمی مالیاتی ادارے ہیں, وہ سب انہی کے ہیں, اور اسی طرح پوری دنیا کا میڈیا ان کے قبضے میں, پوری ٹیکنالوجی ان کے قبضے میں. امریکہ کے سر پر سوار جیوز فرنگ کی رگیں جہاں پنجائے یہود میں ہے, یہ تو علامہ اقبال نے پہلے سمے بتا دیا تھا. بہرحال کہنے کا مطلب کیا ہے, دنیا پرستی کی بدترین مثال یہ یہود خاص طور پر. اب ذرا ایک بڑا سرچنگ کوشچن ہے ہم سب کے لیے, اور اپنا جائزہ بھی لیجیے ہماری کیفیت کیا ہے. فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو, جس کا تذکرہ بھی نہیں سننا چاہتے. فانه ملاقيكم, وہ موت تم سے ملاقات کر لے گی. جاؤ گے انسان جائے گا کہاں؟ پینٹاگون میں اگر لکھ دیا آپ کے یہاں پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کا داخلہ ممنوع ہے, تو کیا لکھنے سے اسرائیل علیہ السلام وہاں پر کسی کی جان نکالنے کے لیے نہیں آ سکتے؟ تو بہرحال یہ بیوقوفی ہے. فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم, وہ موت تم سے ملنے گی. ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده, پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے. ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده, اس کی جناب میں لوٹائے جاؤ گے, اس رب کی جناب میں جو جاننے والا ہے تمام حاضر اور غائب چیزوں کو. اللہ تعالیٰ کو کسی جے آئی ٹی بنانے کی ضرورت نہیں, کوئی انویسٹیگیشن کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں, ثبوت جمع کرنے کی ضرورت نہیں, رب نے تو ثبوت فراہم کیے ہوئے ہیں آلریڈی. کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں کیا کیا اللہ پاک نے جمع کیا ہے ثبوت کے طور پر قیامت کے دن عدالت کی کاروائی کو پورا کرنے کے لیے. سب سے پہلی چیز جو گواہ کے طور پر فراہم کی جا سکتی ہے وہ انسان کے اپنے اعضاء و جوارے ہیں, یہ زبان, یہ ہاتھ, یہ پیر انسان کے خلاف گواہی دیں گے. 3 مرتبہ قرآن حکیم میں موضوع آیا, سورہ یاسین میں, سورہ حامی میں سجدہ میں, سورہ نور میں, کہ انسان کے اپنے ہاتھ پیر زبان اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے, اور انسان حیران ہوگا لما شہیدتم علینا, تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو, تم تو ہمارے اپنے تھے. پتہ چلا اپنے تو تھے لیکن کچھ وقت کے لیے اختیار دیا تھا, زبان پر, ہاتھ پر, پیروں پر طاقت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی, اگر غلط استعمال کیا جواب دہی. یہ انسان کے اپنے اعضاء و جوارح خلاف گواہی دیں گے. زمین گواہی دیں گی, جہاں سجدہ کیا وہ زمین بھی, اور جہاں ظلم کیا کسی کے ساتھ, کسی پر قتل کیا, گواہی دے گی ثبوت کے طور پر. پھر ایک اور بہت بڑا ثبوت جس کو انسان ڈینائی نہیں کر سکتا, وہ انسان کے اپنے نام اعمال کو ریکارڈ کرنے والے فرشتے اس کے ساتھ موجود ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, ایسے معزز فرشتے جو لکھنے والے ہیں, لکھ رہے ہیں. یعلمون ما تفعلون, وہ جانتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو. ساری چیزیں ثبوت کے طور پر فراہم کی جائیں گی. پھر انبیاء کرام تشریف لائیں گے جو امتوں کے خلاف گواہی دیں گے. بہرحال یہ ایک طویل سلسلہ گواہوں کا ہے جس کو انسان ڈینائی نہیں کر سکتا, پورا نام اعمال پیش کر دیا جائے گا, اور مجرم حیران رہیں گے اور نام اعمال کو دیکھ کر چیخیں گے, چلائیں گے, مالی حاضل کتاب, یہ کیسا نام اعمال ہے, لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها, اس نے تو ہمارے اعمال میں سے کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات اور بڑی سی بڑی بات نہیں چھوڑی، الا احصاها، مگر ریکارڈ کر کے لایا ہوا ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور اپنے سامنے پائیں گے جو عمل کر کے لائے ہیں، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اس دن ان کا رب ان پر ظلم نہیں کرے گا، جو انسان نے کیا وہ اس کو ثبوت کے طور پر فراہم کر دیا جائے گا۔ لہذا عقل مند کون ہے، سمجھدار آدمی کون ہے، دانا کون ہے، جینیس کون ہے، جو اس نفس کو شرارتوں کو سمجھے۔ رب کائنات ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، الکیس من دانا نفسا، سمجھدار آدمی وہ ہیں جو نفس کو پہچانے، نفس کی شرارتوں کو پہچانے، وہ عمل لما بعد الموت، اور موت کے اور عمل کریں موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے، جو اصل زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ لہذا حدیث مبارکہ سناتا ہوں، یہاں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال، انتقال کے مطلب کیا ہے، منتقل ہو گیا، وہ پہلے یہاں رہتا تھا اس دنیا میں، اب یہاں سے کہیں اور چلا گیا، منتقل ہو گیا، ختم نہیں ہوا، فنا نہیں ہو گیا، ٹرانسفر ہو گیا، یہاں سے کہیں اور پوسٹنگ ہو گئی۔ تو جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو دنیا میں جو اس کے پاس ٹائم پیریڈ تھا اعمال کے لیے، وہ ٹائم پیریڈ ختم، یہ گویا نامہ اعمال میں عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ صرف تین کام ایسے ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں، لہذا سمجھداری یہ ہے کہ انسان ان کو غور سے سنے۔ نمبر ایک، نیک اولاد۔ اگر انسان نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، اس کو حلال روزی کمانے کے لیے تعلیم دلائی، اچھا انسان بنانے کے لیے تعلیم دلائی، پیسہ کمانے کی مشین بنانے کے لیے نہیں، صبح سے شام تک پیسہ کمانے کی مشین بنایا، ایک بچہ میرا امریکہ میں، ایک کینیڈا میں، ایک یورپ میں، یہاں کون ہے، یہاں کوئی بھی نہیں سوائے ان کی یادوں کے۔ تو بہرحال عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے اور عمل کریں موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے۔ اصل انویسٹمنٹ یہ اولاد ہے، اس کی اگر اچھی تربیت کر دی، اس کو اچھا مسلمان بنا دیا، اخلاق درست کر دیا، کردار اچھا کر دیا، تو انشاءاللہ ہمارے مرنے کے بعد بھی بہترین صدقہ جاریہ ہماری اولاد۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف آمین کہنے سے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی، آمین تو دعا ہے نا، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد اپنے گھر کا ماحول کا جائزہ لیجئے، اپنی اولاد کو کہیں بڑی سی اسکرین کے حوالے تو نہیں کیا ہوا، ہم گھر سے باہر ہیں، محنت مشقت کر رہے ہیں اور ہماری اولاد 7 انچ یا 70 انچ کی اسکرین پر جو کچھ دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے اور اس سے متاثر ہو رہی ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ ان تمام چیزوں کا جواب ہم نے دینا ہے کہ ہم نے ان کو حلال روزی کھلائی، ان کی تربیت کی، ان کے اخلاق کو سنوارا، بہترین صدقہ جاریہ، اس سے بہتر اور کوئی صدقہ جاریہ ہے ہی نہیں کہ انسان اپنی اولاد میں اپنے آپ کو کھپائے، اس کو اچھا بعمل مسلمان بنائے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر دو، اپنے ہاتھ سے کیے ہوئے صدقہ جاریہ کے کام، جو دولت دی اللہ پاک نے، یہ امانت ہے، اس کو وارثوں کے حوالے نہ چھوڑ کر جائیں کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد انویسٹ کریں گے۔ اپنے ہاتھ سے صحیح جگہ استعمال کیجئے، اور بہترین استعمال کیا ہے اس دولت کا، سیدنا ابوبکر صدیق نے اس دولت کو کس کام کے لیے استعمال کیا، ملک التجار، تاجروں کے بے تاج بادشاہ، بے تحاشا دولت رب کائنات نے عطا فرمائی، لیکن یہ ساری دولت، ایمان کی دولت ملنے کے بعد، ہدایت کی دولت ملنے کے بعد، یہ دولت کہاں لگی؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں اکثر بے تحاشا دولت والے تھے، 10 صحابہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، اللہ پاک نے ان کو دولت عطا فرمائی تھی، لیکن ہدایت کی نعمت جب انہیں ملی تو بہترین انویسٹمنٹ کر گئے اس دولت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دین کی دعوت، تبلیغ، اقامت، جہاد فی سبیل اللہ، کوئی ایسا موقع نہیں جس میں بہترین پیسہ اپنا جو ہے اللہ کی راہ میں نہ لگایا ہو۔ تو پیسہ، محنت سے کمایا ہوا پیسہ، صدقہ جاریہ ہے، اگر اس کو اللہ کے دین کے لیے لگا دیا جائے، کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی اسکول بنا دیا، کوئی ہاسپٹل بنا دیا، کہیں درخت لگوا دیا، یہ سارے وہ صدقہ جاریہ کے کام ہیں۔ اللہ پاک سمجھداری کے ساتھ ہمیں ان کام کو کرنے کی توفیق دیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اور نمبر تین، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، علم دین اگر کسی کو سکھایا ہے، ایک شخص نے سکھایا، اس نے آگے سکھایا، یہ اتنا بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا اور انسان کو اس کے نامہ اعمال میں کیے ہوئے اعمال کے نتائج دیکھے گا، بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ حیران رہ جائے گا کہ اللہ یہ کام تو میں نے کیا ہی نہیں، اس کا مجھے اتنا اجر و ثواب دیا، تو رب کائنات فرمائے گا تو نے میرے فلاں بندے کو دین سکھایا تھا، نماز پڑھنا سکھائی تھی، قرآن پڑھنا سکھایا تھا، وہ غافل تھا، تو نے اس کو دین کی طرف راغب کیا، اس نے جتنے اعمال کیے اس کا اجر تو اس کو ملا ہی، میں نے تیرے لیے بھی اس میں صدقہ جاریہ کے طور پر اجر رکھا۔ یہ ہیں وہ تین کام مرنے کے بعد جو کام آنے والے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخری میں سورہ کہف، سورہ منافقون کی وہ آیات مبارکہ جو اکثر آپ سنتے بھی ہیں، رب کائنات نے ندا لگائی، وانفقوا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد، اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کے دین، اللہ کی کتاب، اللہ کے قرآن اور خاص طور پر نماز سے غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا، مال اور اولاد کے لیے کھپا دے گا اپنے آپ کو اور اللہ کی یاد سے غافل رہا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اس سے بڑا کوئی خسارہ پانے والا ہی نہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی شخص پر موت کی کیفیت آ جائے، فَيَقُولَ رَبِّ، اور اس وقت وہ چیخیں چلائیں، اے میرے رب، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيب، تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہیں دے دی، کوئی آپ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ، میں سب صدقہ کر دوں گا، تو اب تو تمہارا ہے ہی نہیں جو تم صدقہ کرنے جا رہے ہو، جب تمہارا تھا تو تم بحریہ ٹاؤن میں بہترین انویسٹمنٹ کر رہے تھے، عالی شان عمارتیں بنا رہے تھے، عالی شان بنگلے بنا رہے تھے، کیریئر بنا رہے تھے جب تمہارے پاس یہ مال تھا، اب تو تمہارا ہے ہی نہیں، تو فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور سارا صدقہ کروں گا اور انتہائی نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ ذرا رب کا جواب سن لیجئے، رب کائنات کیا فرما رہا ہے، وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت نہیں دے گا، مؤخر نہیں کرے گا جب اس کا اجل آ گیا، اس کا وقت آ گیا۔ یہ میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے حدیث میں، یہ وہ اجل مسمی ہے جو پہلے سے پری ڈیسائیڈڈ ہے، جب انسان پیدا بھی نہیں ہوا، ابھی رحم مادر میں تھا اس وقت لکھا گیا تھا کہ اس کی موت کب آئے گی، وہ ملک الموت اس کو بتا دیا گیا کہ اس کی جان کب نکالنی ہے۔ تو وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو دیکھ رہا ہے، اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس دنیا کی زندگی میں جتنا وقت ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے، جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، اب جو باقی رہ گیا وہ اصل باقی ہے کہ اس میں توبہ کرنے کی توفیق دے۔ ماضی میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہو گئیں، بلنڈرز کیے، بڑے بڑے گناہ کیے، لیکن رب کائنات نے ابھی زندگی دی ہے الحمدللہ، موقع فراہم کیا ہے، سچی توبہ کر لیں اللہ کی جناب میں، معافی مانگ لیں، ابھی بھی موقع ہے ہم سب کے لیے۔ رب کائنات فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے بہت ظلم کر لیا، نافرمانی کر لی اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، انه هو الغفور الرحیم، وہی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ لہذا اللہ کی جناب میں سچی توبہ کر لی جائے، اور آئندہ آنے والی زندگی میں عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ اب نافرمانی نہیں کریں گے، اور ساری زندگی اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔